إن الدين عند الله الإسلام.
دين الله کے نزدیک صرف اسلام ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو مضارعہ. اس سے پہلے کہ مضارعہ کی گفتگو کی جائے، پہلا مرحلہ یہ کہ کچھ اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے. مضارعہ ایک ایسا کانٹیکٹ اور ایسی ڈیلنگ ہے جو دو پارٹیز کے درمیان واقع ہوتی ہے. ان میں سے ایک ہے وہ شخص کہ جس کی زمین ہے، اور دوسرا ہے وہ شخص یا وہ گروہ یا دوسری پارٹی کہ جو اس زمین کو استعمال کریں گے. اب یہیں سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ مضارعہ در حقیقت کیا ہے. مضارعہ ایک ایسی ڈیلنگ ہے جو زمین کے مالک اور کاشتکار کے درمیان ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی زمین کسانوں کو دے اور اس کے بعد یہ معاملہ طے پائے کہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم اس پر کاشتکاری کرنا، اور اس کے بعد فائدے کو آپس میں تقسیم کریں گے. اب اس ڈیفینیشن کے بعد کچھ چیزیں خود بخود ذہن میں آئیں گی کہ ایک جانب زمین کی شرائط ہیں، اسی طریقے سے ایک جانب زمین والے کی شرائط ہیں جو اپنی زمین دے رہا ہے، اسی طریقے سے کاشتکار کی جو زمین لے رہا ہے اس کی شرائط ہیں، اسی طریقے سے فائدے کی شرائط ہیں کہ کیا فائدہ اٹھایا جائے. اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ جب بھی ڈیلنگ ہو تو کچھ گواہ بٹھائے جائیں عادل، اور ساتھ ہی لکھنے کا سلسلہ ہو. لہذا مضارعے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زمین دینے والا جملہ کہے، یعنی صیغہ پڑھا جائے کہ میں تمہیں اپنی زمین دے رہا ہوں کاشتکاری کے لیے، اور اس میں سب کچھ ڈیٹیل بیان ہو، اور زمین لینے والا یعنی کسان یہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس معاملے کو. اب یہ معاملہ اگر تنہائی میں ہو تو بھی صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ عادلوں کے سامنے ہو تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور آج کے دور میں جب مختلف معاہدات اور کانٹیکٹ لکھے جاتے ہیں تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، یعنی اسلام اس قسم کے کانٹیکٹ پر سائن کرنا اور اس کو ایک طرح سے لیگل بنانا تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو پسند کرتا ہے. تو پہلی شرط ہے کہ صیغہ پڑھا جائے یا کانٹیکٹ ہو. دوسری شرط یہ کہ زمین دینے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اور وہ اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہو. اور اس موضوع میں پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ بعض افراد کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو استعمال کریں. مثال کے طور پہ بہت زیادہ بے وقوفی کے کام کرتے ہیں تو مجتہد کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ان کے مال کو سیلڈ کر دے اور ان کو پھر اجازت نہ دے، کیونکہ وہ اپنا مال ضائع کر دیں گے. اس عمل کو کہا جاتا ہے حجر، اور اس فرد کو کہ جو اپنا مال یوز نہیں کر سکتا اسے کہا جاتا ہے مہجور. تو یہ ڈیلنگ کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اور اسی طرح سے اپنے ارادے اور اختیار سے ڈیلنگ کرے. یہ ان افراد میں سے ہو کہ جو ڈیلنگ کر سکتے ہیں اور حاکم شرع نے، مجتہد نے، اور اگر نبی اور امام کے دور میں ہیں تو انہوں نے اسے اپنے مال کو استعمال کرنے سے روکا نہ ہو. اسی طریقے سے اپنے اختیار سے کام کرے، کوئی انہیں مجبور نہ کر رہا ہو کہ تم اپنی زمین مجھے دو. تیسری شرط یہ ہے کہ فائدہ کسی ایک شخص کا نہ ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ تقسیم فائدے کی اس طرح سے نہ ہو کہ ایک من غلہ میرا ہوگا، دو من غلہ تمہارا ہوگا، یا اتنے ہزار کا فائدہ میرا ہوگا، اتنے ہزار کا تمہارا ہوگا، بلکہ یہ تقسیم بندی زمین کے مالک اور کاشتکار کی فیصد کی بنیاد پہ ہو. مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ نصف اور نصف کی تقسیم ہو، فرض کریں، یعنی 50% 50%، یا اس کے علاوہ کوئی ہو، لیکن جو بھی تقسیم ہو وہ فیصد کی صورت میں ہو. زمین کا مالک یہ کہتا ہے کہ مجھے 60% آمدنی کا فائدہ چاہیے ہوگا، اور تمہیں 40% دوں گا، یا اس کے برعکس کاشکار کہتا ہے کہ میں 60% لوں گا اور تم 40% لینا۔ تو جہاں بھی جیسا بھی معاہدہ ہوگا تو وہ فیصد کی بنیاد پہ ہوگا۔ پانچویں شرط یہ کہ مدت معین ہو، البتہ مدت ایسی نہ ہو کہ جس میں فیصل تیار نہ ہو سکتی ہو۔ چھٹی شرط یہ کہ زمین قابل کاشت ہو، لیکن ہاں اگر تھوڑی سی محنت کے بعد وہ قابل کاشت ہو سکتی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر فرض کریں ایسی زمین دی جائے کہ وہاں پر نمک بہت زیادہ ہے، کہ جسے عموماً کہا جاتا ہے سیم تھور ہیں، پانی بہت زیادہ ہے اور کاشت کے قابل نہیں، تو ایسی زمین پر مزارعے کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ساتویں شرط یہ کہ جس فصل کے بارے میں معاہدہ ہو رہا ہے اس کا نام لیا جائے، مثال کے طور پہ واضح گفتگو کی جائے کہ میری زمین ہے تم اس پہ کیا اگاؤگے، تو اگر وہاں پر الگ الگ فصلیں ہیں تو اس کا نام لینا ضروری ہے، لیکن اگر وہاں ایک ہی فصل ہوتی ہے، فرض کریں کہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پر بارشیں بہت ہوتی ہیں اور وہاں چاول کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر بے شک نام نہ لیا جائے، لیکن اگر کہیں پر الگ الگ فصلیں ہوتی ہیں تو نام لینا ضروری ہے۔ اور نام لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بعد میں پرابلم ہو کہ میں نے تو یہ کہا تھا مجھے اتنا فائدہ ہوتا اگر وہ فصل ہوتی، تو وہ سارے پرابلم پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ زمین دینے والا ایک ایسی فصل کی خواہش کرے کہ جو اس علاقے میں ہو نہ سکتی ہو، تو لہٰذا پتہ ہونا چاہیے اور پہلے سے واضح ہونا چاہیے کہ کاشتکار کون سی فصل پہ کام کرے گا۔ آٹھویں شرط یہ کہ زمین معین ہو، فرض کریں کہ ہماری بہت ساری زمینیں ہیں تو زمین معین ہونی چاہیے کہ کون سی زمین، کس جانب وہ زمین ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو نہیں کر سکتے کہ جب تک زمین کو معین نہ کیا جائے کہ اس طرف کی زمین یا اس طرف کی زمین۔ اسی طریقے سے یہ بھی کلیئر کرنا پڑے گا اور واضح بیان کرنا ہوگا کہ کتنے ایریے میں وہ ہے حصہ، جو زمین ہم دے رہے ہیں اس کا ایریا کیا ہے، ایک ایکڑ ہے، دو ایکڑ ہے، دس ایکڑ ہے، بیس ایکڑ ہے، یہ پہلے سے کلیئر ہوگا۔ اور نویں شرط یہ کہ جو خرچے ہیں وہ کس پر ہوں گے۔ اب اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ سارے خرچے آپس میں تقسیم ہوں گے تو یہ معاہدہ بھی صحیح ہے، اور اگر بیچ کا کسی اور کی ذمہ داری ہے، پانی کا خرچہ زمین والے کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے کسی قسم کی اور پرابلم ہے تو وہ زمین والا کہتا ہے وہ میں حل کر لوں گا۔ البتہ زمین کا ٹیکس اور زمین کے کاغذات وغیرہ کے جو پرابلمز ہیں وہ اس کے ہوں گے جس کی وہ زمین ہوگی۔ خرچوں سے میرا مراد وہ خرچے ہیں کہ جو کاشتکاری کے لیے ضروری ہیں، مثال کے طور پر ٹریکٹر یا ہل چلانے کے لیے ہل یا بیج یا کھاد یا باقی اور وہ چیزیں، تو ان کا پہلے سے معاہدہ ہوگا اور ڈسکشن ہوگا کہ یہ خرچے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ مزارے کا جب معاملہ طے پائے تو جو فائدہ ہوگا اس زراعت کے ذریعے سے وہ مالک جو زمین کا ہے اس کے درمیان اور جس نے زراعت کی ہے اس کے درمیان پرسنٹیج کی بنیاد پر تقسیم ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 10 من یا 20 من یا اس طرح سے، بلکہ کہا جائے گا کہ یا نصف میرا نصف تمہارا یا 40% 60%، اس طرح سے معاملہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زمین کا مالک یا جس نے زراعت کی ہے اس میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیز راضی ہوں، کیونکہ جو مال اگا ہے زمین میں وہ سب کا سب کاشتکار کا بھی نہیں ہے اور وہ سب کا سب زمیندار کا بھی نہیں ہے، یعنی جس کی زمین ہے، بلکہ اس کا فائدہ آپس میں تقسیم ہوگا، تو کیا یہ جائز ہے کہ کچھ پھل یا سبزیاں یا غلہ جو بھی وہاں پر اگ رہا ہے اس کو استعمال کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رضایت سے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا اس کی مقدار معین کی جا سکتی ہے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ البتہ زمین کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس کے مطابق ایک مختصر سی مقدار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک ایکڑ میں آلو اگنے کی مقدار وزن کے اعتبار سے فرض کریں کہ 10 من ہے, تو اب زمین کا مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ 10-15 کلو آلو تو مجھے میرے استعمال کے لیے دے دینا, اور کاشتکار کہتا ہے 10-15 کلو 20 کلو میں بھی رکھ لوں گا. تو اگر اس پہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو صحیح ہے, یعنی وہ جو وزن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تو وہ در حقیقت صحیح نہیں ہے. کہاں؟ کہ جب فائدے کو وزن کے مطابق تقسیم کیا جائے, بلکہ وہاں پر ضروری ہے کہ پرسنٹیج کے مطابق تقسیم کیا جائے. اگر زمین کسی کاشتکار کو مزارعے پہ دی گئی اور اس سال فصل لیٹ ہو گئی, اب اگر یہ دی گئی تھی اس عنوان سے کہ جب تک فصل کٹ نہ جائے, تو پھر تو اگر فصل لیٹ ہو گئی تو بھی یہ معاملہ چلے گا. لیکن اگر یہ مزارعے کا معاملہ ہوا تھا مدت کی بنیاد پر کہ اس زمانے تک یہ زمین تمہارے پاس رہے گی, فرض کریں کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جون کے اینڈ تک, یعنی 1 جولائی تک زمین تمہارے پاس رہے گی, فصل لیٹ ہو گئی اور اب جولائی اور حتیٰ اگست تک نوبت پہنچ گئی, یعنی 1 یا 1.5 مہینہ فصل لیٹ ہو گئی, تو ایسی صورت میں مزارے کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن کب؟ کہ جب یہ کسی خاص مدت تک ہو. لیکن اگر معاملہ ہوا تھا کہ ہمارا تمہارا مزارعہ قرار پایا کہ جب بھی گندم کی فصل مکمل ہو جائے, تو ایسی صورت میں تو کوئی جون یا جولائی کا مسئلہ نہیں ہے, جب بھی گندم کی فصل مکمل ہو جائے, کٹنے کے قابل ہو جائے, فائدہ دے سکے. لیکن یہاں پر ٹائم کیا ہوا تھا؟ 1 جون کو زمین خالی کر دینی ہے. تو اب اگر پورا جون گزر گیا اور پھر جولائی آ گیا, تو ایسی صورت میں اس مہینے یا 1.5 مہینے کا کرایہ کاشتکار کو دینا ہوگا. اب اگر وہ فصل کسی قابل نہیں ہے تو زمیندار کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور اہم کام ہے اور ظلم کا ارادہ نہ ہو, فرض یہ کریں کہ 1 جون سے کسی اور کو اس نے کرائے پہ دے دی ہے زمین اور وہ راضی نہیں ہو رہا ہے, اور زمین کا مالک دو اب پارٹیز کے درمیان پھنس چکا ہے, تو ایسی صورت میں فصل کو اکھاڑ کے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے. اب اگر وہ پتوں کے استعمال کی رہی تو یہ کاشتکار کی قسمت, اور اگر وہ دانے جانوروں کے استعمال کے رہے تو یہ بھی کاشتکار کی قسمت. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر زمین کا مالک یہ جانتا ہے کہ اس سے کسان کو نقصان ہوگا تو بہتر ہے کہ اسے مہلت دے, اور یہ سوچ کے مہلت دے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زمین دی ہے, اگر وہ دوسروں پر رحم کرے گا تو اللہ اس کے مال میں اور زیادہ برکت دے گا. اسی طریقے سے اگر تھرڈ پارٹی ہے تو وہ بھی یہ سوچ لے کہ میں آج اس کو مہلت دوں گا کل مجھے مہلت ملے گی, اور اس قسم میں کلچر بنایا جائے کہ صحیح ہے اس دفعہ وہ لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ میں بھی لیٹ ہو سکتا ہوں, اور اس قسم کی معافی اور اس قسم کی درگزشت ہونی چاہیے ہم سب کے درمیان. لیکن یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ڈیلنگ کے اعتبار سے, تو ڈیلنگ اگر ختم ہو جاتی ہے 1 جون کو تو زمین کے مالک کے لیے جائز ہے کہ فصل کو کھڑوا دے, لیکن بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کرے. لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی کو بیچ چکا ہو یا ممکن ہے کسی اور کو 1 جون سے کرائے پہ دے چکا ہو, تو وہ بھی مجبور ہے. اسی طرح سے ایک بحث یہ آتی ہے کہ اگر فصل خراب ہو گئی تو کیا ہوگا. اگر فصل خراب ہو گئی تو نقصان بھی دونوں کا برابر ہے, اور اگر وہ فصل انسانوں کے قابل تو نہیں رہی لیکن جانوروں کے قابل رہی تو جو فائدہ ہوگا اس فصل کا حتیٰ اگر جانوروں کے کھانے کے قابل ہے تو وہ بھی اسی ریشو سے تقسیم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر پانی کا پرابلم ہو گیا اور درمیان میں فصل خراب ہو گئی یا بڑھ نہ سکی یا کوئی اور بیماری آ گئی تو یہ سب کچھ آپس میں تقسیم ہوگا۔ ایک موضوع یہ آتا ہے کہ اگر مزارع کا معاملہ باطل تھا، مثال کے طور پہ کچھ شرائط نہیں پائی جاتی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ تو معاملہ ہی غلط ہوا ہے، تو ایسی صورت میں زراعت کس کی ہوگی؟ ایسی صورت میں زراعت اس کی ہوگی جس کے بیج تھے۔ تو مزارع کرنے والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بعد میں کبھی پرابلم ہو تو بیج بھی مشترک خریدیں، تاکہ اگر مزارعہ باطل ہو تو فصل کا پرابلم نہ ہو کہ کس کی ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا، فصل دونوں کی ہوں گے، بیج دونوں کے تھے۔ لیکن مزارع کے باطل ہونے کی صورت میں جو قانون ہے وہ یہ کہ جس کا بیج ہے اس کی فصل ہوگی، اور کاشتکار نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس کو اس کی زحمتوں کا عوض دیا جائے گا، فائدہ نہیں دیا جائے گا، اس کی زحمتوں کا عوض دیا جائے گا۔ اور اگر بیج کاشتکار کے تھے تو وہ ذمہ دار کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ معاملہ ہی باطل تھا، بلکہ اس زمین کا کرایہ دے گا۔ فصل لیٹ ہونے کے سلسلے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فصل لیٹ ہو گئی تو زمیندار اس کا کرایہ لے سکتا ہے، کیونکہ فرض کریں کہ معاملہ پہلی جون تک ہوا تھا تو ڈیڑھ مہینے دو مہینے کا کرایہ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ آخر میں ذہنی توجہ دلائیں کہ مزارع کا موضوع عام طور پر زمیندار اور کسان کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ زمیندار اور کسان کے درمیان خصوصاً انڈیا پاکستان میں ایک طبقاتی فرق ہے۔ زمیندار عام طور پہ یعنی زمین کے مالک مالدار طبقہ ہے، پاورفل طبقہ ہے، اور کسان اور زارع یا کاشتکار عام طور پہ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلی نصیحت تو دونوں کے لیے ہے کہ دونوں معاہدے کے مطابق عمل کریں اور دونوں ایک دوسرے کی حق تلفی کا کام انجام نہ دیں، یعنی دونوں کسی کے بھی حق کو ضائع نہ کریں۔ مثال کے طور پہ کاشتکار کو اگر اجازت دی گئی ہے کہ ایک ایکڑ میں سے 5 کلو آلو یا 10 کلو آلو تم استعمال کر لو، تو وہ اس سے اوپر استعمال نہ کرے، اس سے زیادہ استعمال نہ کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ظلم کا زیادہ سلسلہ زمیندار کی طرف سے ہوتا ہے۔ زمیندار یہ جان لیں کہ عنقریب دنیا سے جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہوگا، اور جتنے یہ کاشکار اور جتنے یہ ہاری، جتنے یہ غریب افراد کہ جن پر یہ ظلم کر رہا ہے، ان کے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ جس زمین پر وہ اکڑ کے چل رہا ہے عنقریب اسی زمین کا وہ حصہ بن جائے گا، اور اس کے جسم کے ذرے ممکن ہے کہ انہی کسانوں کے قدموں کے نیچے ہوں کبھی۔ لیکن اگر یہ ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب ضروری ہے۔ لہٰذا وہ اکڑ، وہ تکبر، وہ غرور کہ جو چودھریوں میں، وڈیروں میں، سرداروں میں، زمینداروں میں، راجاؤں میں تھا یا ہے، وہ جان لیں کہ وہ عنقریب فنا ہونے والے ہیں۔ کسی کے حق کو ضائع نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے نصیحت ہے ان زمینداروں کے گھر کے افراد کو کہ اگر ان کا باپ یا ان کا دادا یا ان کا چچا ایک ظالم قسم کا زمیندار ہے، تو اس کے ظلم کے خلاف فقط غریبوں کو نہیں اٹھنا چاہیے بلکہ گھر کے افراد کو بھی اٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی ظالم قسم کا زمیندار ہے تو اس کی ماں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کو، اس کی بیوی کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ مخالفت کس حد تک کہ تم ظلم نہ کرو۔ اولاد کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ ظلم خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بربادی جب دنیا میں ہوتی ہے تو اللہ کا انتقام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بربادی دنیا میں نہ ہو رہی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا انتقام شدید سے شدید ہو رہا ہے، کیونکہ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے سختر سزا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزاؤں میں سے سزا ہے املاق، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا ڈھیل دیتا ہے، کہ جسے عام طور پر اردو میں کہا جاتا ہے کہ رسی کو دراز کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کرو جو کرنا ہے، تاکہ اتنا زیادہ تم کرو کہ تمہارا عذاب اتنا ہی شدید ہو، اور جن پر تم ظلم کر رہے ہو انہیں تو اللہ اس ظلم کے بدلے نعمتیں عطا فرمائے گا دنیا میں یا برزخ میں یا آخرت میں، لیکن تمہارا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس عذاب کو دیکھ کے جن پر تم نے ظلم کیا ہے وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تم کتنا بھی ظلم کر لو بالآخر وہ محدود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بعض گناہوں کی وجہ سے لا محدود ہو جاتا ہے، اور پھر جہنم میں رہتے ہیں یہ ظلم کرنے والے کب تک؟ قرآن مجید میں زیادہ توجہ دلائی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے۔ تو زمیندار اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور ظلم سے بچیں۔ البتہ بعض دفعہ یہ پرابلم پیش آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کھلتے ہیں ملتے ہیں تو یہ ہاری یا ہمارے کارخانے کے افراد سر پہ چڑھ جاتے ہیں، تو اس درمیان توجہ رہے کہ انصاف کرنا الگ چیز ہے اور ہر شخص سے ہنسی مذاق کرنا الگ چیز ہے۔ ہم اپنے لیکچر میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل ہی لوگوں سے ہنسی مذاق کریں، کندھوں پہ ہاتھ ماریں، گلے میں ہاتھ ڈال کے چلیں، بلکہ انصاف کی بات ہو رہی ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سے ہنسی مذاق کیا جائے، لیکن ہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو معاہدہ ہو اس پر عمل کیا جائے، اور اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو حد الامکان اس کی مشکل کو سالو کیا جائے، اور خوش اخلاقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے چلا جائے یا ہاتھ پہ ہاتھ مارا جائے یا اسے کندھے پہ ہاتھ مارا جائے۔ خوش اخلاقی کے معنی ہے کہ سامنے والے کا احترام کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اس کا احترام کیا جائے، ڈیلنگ احترام کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پہ غریب شخص آیا تو اسے بھی بیٹھنے کے لیے کہا جائے کہ بیٹھو۔ اب بٹھانا الگ چیز ہے، اس سے ہنسی مذاق کرنا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا الگ چیز ہے۔ ہاں آپ ڈیسنٹ طریقے سے ملیں، بردباری سے ملیں، فضول بات نہ کریں، فضول مذاق نہ کریں، لیکن چہرے پہ تبسم ہو، لوگ آپ کو فرعون نہ سمجھیں، آپ کے پاس آتے ہوئے گھبرائیں نہیں۔ جتنا اس وقت آپ ذمہ دار حضرات لوگوں کے پرابلم کو سالو کریں گے، لوگوں کو مسکرا کے دیکھیں گے اور آپ کے پاس آتے ہوئے لوگ نہیں ڈریں گے، یاد رکھیں آپ کی آخرت اتنی ہی بہتر ہوگی، اور جتنا لوگ آپ سے خوف زدہ رہیں گے، آپ کے پاس آتے ہوئے ڈریں گے، آپ کی بے عزتی سے ڈریں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی آخرت اتنی سخت ہوگی اور محشر میں بے عزت ہوں گے۔ اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر دو افراد کے درمیان یا دو پارٹیز کے درمیان مضارعے کا معاملہ ہو جائے اور قرارداد میں یہ قرار پائے کہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ معاملہ رہے گا، تو جیسے ہی ان میں سے ایک مرے گا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر قرارداد مطلق ہے اور کسی قسم کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، تو جیسے ہی ایک مرے گا تو اس کے وارث اس معاملے کے حقدار ہو جائیں گے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی اور معاملہ ہو گیا اور بعد میں زارع یعنی کاشتکار یا صاحب زمین یعنی زمیندار مر گیا، تو ایسی صورت میں جو زمین دار کا حصہ ہے وہ اس کے وارث پائیں گے اور معاملہ چلتا رہے گا، اور اگر کاشتکار مر گیا تو باقی کام اس کے وارث انجام دیں گے اور معاملہ چلتا رہے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔